الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران گرامی، چونکہ بہت ہی مقدس مہینہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو رمضان کے تعلق سے اور روزے کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی. سب سے پہلی بات، رمضان اس امت پر اللہ کا خاص انعام ہے. پچھلی امتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات رہے ہیں، لیکن اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی یہ ہے کہ محنت کم کراتے ہیں، اجر اور ثواب زیادہ دیتے ہیں. شروع سے آخر تک تمام امور میں، شرعی احکامات میں غور فرمائے کہ عمل کم رکھا گیا ہے، ثواب زیادہ دیا گیا ہے. چونکہ عمر بھی کم دی گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عمل بھی کم عطا کیا ہے. سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں. جیسا کہ تم سے پہلے گزشتہ امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. پہلی بات، علماء نے، مفسرین نے یہ لکھی ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب فرماتے ہیں، اے ایمان والو. مطلب یہ ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو پہلے ہی سے ماننے کے لیے تیار ہیں، ایمان لا چکے ہیں اور اطاعت قبول کر چکے ہیں. اب اطاعت کا نمبر ہے، عمل کا نمبر ہے. تو پہلا لفظ اور پہلا کلمہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وہ یا ایھا الذین آمنو کا ہے. یہ خطاب کسی اور سے نہیں جو نافرمان ہے، خلاف ورزی کرنے والا ہے، اس سے زبردستی حکم پر عمل نہیں کروانا ہے، بلکہ ایمان والوں سے جو سر اطاعت خم کر چکے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ کر چکے ہیں اور یہ عہد کر چکے ہیں، پروردگار ہم آپ پر اور آپ کے پیغمبر پر ایمان لے آ چکے، اب جو حکم بھی آپ دیں گے ہم کریں گے، اور کوئی ٹال مٹول، چھونو چھرا اور ہماری طرف سے کوئی امروز فردا آج کل کی بات نہیں ہوگی، مشکل غیر مشکل کی بات ہم سے نہیں ہوگی، جو حکم آپ دیں گے ہم اس کو بجا لائیں گے۔ یہ تو پہلا جملہ ہے، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ رمضان بہت سی برکتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور سب سے بڑی نعمت اور فضیلت یہ ہے کہ رمضان میں اللہ نے قرآن پاک نازل کیا، اور قرآن پاک چونکہ سب سے مقدس کلام، عظیم الشان کلام ہے، اور اس کے مقابلے کا کوئی کلام نہیں ہے، عظیم الشان کلام ہے، تو اللہ نے رمضان کو منتخب کیا قرآن پاک نازل کرنے کے لیے۔ رمضان کو منتخب فرما کر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اسی لیے دوسری آیت میں اللہ کہتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ رمضان میں جو قرآن پاک اترا ہے، جو شخص رمضان کو پالے وہ ضرور روزہ رکھے۔ فلیصم، علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ پورے مہینے کا روزہ، اس کو ہم صوم شکر کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ بطور شکر کے ہم رکھ رہے ہیں کہ اللہ نے مقدس کلام بغیر کسی مطالبہ اور بغیر کسی مانگ کے ہم کو عنایت کیا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو بہت ساری برکتوں میں سے بڑی برکت قرآن پاک کا نزول ہے اللہ کی طرف سے جو ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتب علیکم الصیام، تو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب دیکھیے، روزہ رکھنا ایک بھاری اور مشکل کام ہے، اور ایک تو وہ بات ہے وہی رکھ سکتا ہے جو عہد کر چکا ہو کہ ہر ایک کام میں اور ہر بات میں ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ جیسے والدین اور اولاد کی بات ہے، جو اولاد فرما بردار ہوتی ہے، والدین جو حکم بھی دے اولاد اسے کر گزرتی ہے، اور یہ نہیں کہتی کہ آپ کے احکامات میں سے، باتوں میں سے فلاں مشکل ہے، فلاں آسان ہے، فلاں کو ہم کریں گے، فلاں کو ہم نہیں کریں گے۔ جو اولاد فرما بردار ہوتی ہے وہ یہ تقسیم نہیں کرتی، وہ ہر حکم کو بجا لاتی ہے، کوشش کرتی ہے، اور اس کی طرف سے کوئی اعتراض اور چونو چرا نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی جو امت فرما بردار ہوگی، اللہ تعالیٰ اسی سے فرما رہے ہیں کتب علیکم الصیام۔ تو روزہ رکھنا ایک مشکل کام ہے، اور خاص طور پر موسم گرما میں، گرمی کے ایام میں روزہ رکھنا، یہ تو وہی کر سکتا ہے واقعی جس کے دل میں ایمان ہو اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہو، پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے محبت ہو، اور آپ پر جان نثار اور آپ پر فدا ہو۔ وہی شخص یہ کام کر سکتا ہے کہ سخت گرمی میں روزہ رکھے، اس لیے کہ آدمی دوسری خواہشات سے آسانی سے بچ سکتا ہے، اور کھانا کھانے سے بھی بچ سکتا ہے، لیکن پانی اس کے لیے بہت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے، اور اتنا ضروری ہے کہ خود اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا ہے، ہر چیز پانی سے زندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پانی سے ہر چیز بنائی ہے۔ یہ مدار حیات ہے، موقوف علیہ ہے، نہایت ضروری ہے، اور روح اور جان کا درجہ ہے۔ تو پانی سے بچنا بہت مشکل ہے، لیکن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ایک قطرہ پانی بھی اپنے حلق کے پاس نہیں لے جاتا ہے، اور خصوصاً جب کہ بند کمرہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، سخت گرمی ہو اور پیاس کی شدت کے ساتھ اس کو اس کا احساس ہو اور پیاس لگ رہی ہو، جب بھی ایک قطرہ پانی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا، تو یہ واقعی دلیل ہے کہ اللہ سے اس کا بہت مضبوط رشتہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہایت مضبوط ایمان ہے، وہی شخص یہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے، تو ظاہر سی بات ہے روزہ مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آسان بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ اے امت مسلمہ، یہ خاص تم پر ہی نہیں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے گزشتہ امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مشکل سے مشکل کام بھی جب سبھی لوگوں کو یا بہت سے لوگوں کو دیا جائے اور کئی لوگ اس میں شامل ہو جائیں، تو وہ کام نسبتاً آسان ہو جاتا ہے اور ہلکا معلوم ہوتا ہے اور اس میں زیادہ بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی حاکم ہے، حکیم ہے، اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی آسان بنا کر پیش کرتے ہیں کہ تم یہ مت سوچو اور یہ تصور مت کرو کہ تم ہی روزہ رکھنے والے ہو، تم سے پہلے گزشتہ امتیں بھی روزہ رکھ چکی ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، علماء نے لکھا ہے کہ جیسے نماز آدم علیہ الصلات والسلام سے لے کر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک تمام امتوں پر نماز فرض رہی، آدم علیہ الصلات والسلام سے لے کر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں پر نماز فرض رہی، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بھی سیدنا آدم علیہ الصلات والسلام سے لے کر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں پر فرض رہا ہے۔ تو اس سے نماز اور روزہ کی خصوصی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے اور خصوصی فضیلت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ عبادتیں وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی امت کو اس عبادت سے خالی نہیں رکھا، ان عبادتوں سے خالی نہیں رکھا، اور ہر امت یہ عبادت کرتی ہوئی آئی ہے۔ تو ایک نماز ہے اور ایک روزہ ہے اور بھی کچھ عبادتیں ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ گزشتہ امتوں پر اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض کیے، ایسے ہی اس امت پر بھی تم پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ لعلکم تتقون، اب آگے اللہ تعالیٰ روزے کا مقصد بتا رہے ہیں، روزہ کیوں رکھا جاتا ہے اور روزہ کیوں رکھوایا جاتا ہے، رکھنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے، اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ شرعی احکام جتنے ہیں اللہ تعالیٰ نے یا ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکام کی حکمتیں بیان کی ہیں اور ان احکام کے مقصد بیان کیے ہیں، یا تو اللہ نے بیان کیا یا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ چنانچہ نماز جو تمام عبادتوں میں سے سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقصد یا اس کی حکمت بتا رہے ہیں۔ سورہ طہٰ میں آیت ہے، اللہ کہتے ہیں اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اللہ کہتے ہیں اننی ان اللہ، ہاں ہاں بلا شبہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، اننی ان اللہ، ہاں ہاں بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے سوا کوئی خالق نہیں ہے، تو میں ہی معبود ہوں، میں ہی اللہ ہوں، فاعبدنی، لہذا تم میری ہی بندگی کرو، یہ حکم دے رہے ہیں. آگے بندگی کے بعد جو حکم اللہ تعالی لا رہے ہیں وہ نماز کا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کیا کرو میری یاد کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کیا کرو. مفسرین فرماتے ہیں نماز کا ایک بڑا مقصد یا اس کی بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد تازہ ہوتی ہے. چنانچہ آدمی تیاری کرتا ہے، باوضو ہوتا ہے، نماز کے لیے مسجد پہنچتا ہے، نماز کے جو ارکان ہیں ان ارکان کو ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی یاد تازہ ہوتی ہے اور وہ اللہ والا ہوتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. تو نماز سے اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سے مقاصد ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں ایک اہم حکمت اور مقصد یہ ہے، رب تبارک و تعالی کی یاد تازہ ہوتی ہے، یاد دہانی ہوتی ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد قائم کرنے کے لیے، میری یاد بڑھانے کے لیے نماز پڑھا کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، تو لذکری اللہ کی یاد نماز سے قائم ہوتی ہے، اور اگر پہلے سے ہوتی ہے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے. اب روزے کا خاص مقصد کیا ہے، اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں لعلکم تتقون. روزے کا خاص فائدہ، خاص مقصد یہ ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان میں تقویٰ پیدا ہو اور اس کا مزاج اور اس کی صلاحیت تقویٰ کی ہو جائے. لعلکم تتقون، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے، اور جو جتنی زیادہ نماز پڑھے وہ اتنا بڑا متقی ہے، روزہ رکھے جو جتنا زیادہ روزہ رکھے وہ اتنا بڑا متقی ہے، روزہ رکھنا تقویٰ ہے اور روزہ رکھنے والا متقی ہے، نماز پڑھنا تقویٰ ہے، نماز پڑھنے والا متقی ہے، جو جس قدر عبادت میں اضافہ کرتا جائے وہ اسی قدر متقی کہلاتا ہے، اور تقویٰ اس کے اندر اسی قدر پیدا ہوتا ہے. عام طور پر یہی مفہوم سمجھتے ہیں تقویٰ کا. دیکھیے تقویٰ کا یہ پورا مفہوم نہیں ہے، یہ باتیں بھی داخل ہیں تقویٰ میں لیکن یہ پورا مفہوم نہیں ہے. مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں تقویٰ کہتے ہیں مزاج کے بنانے اور بننے کو، ملکہ خاص صلاحیت کے پیدا ہونے کو تقویٰ کہتے ہیں. شریعت تقویٰ کی یہی تعریف کرتی ہے، شریعت مطہرہ میں تقویٰ کی یہی تعریف ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، مزاج پیدا ہو جائے، وہ ملک اور وہ صلاحیت پیدا ہو جائے اور وہ صفت آ جائے کہ آدمی کے اندر تقویٰ آ جائے. اب ساری عبادتیں اسی تقویٰ کے آثار ہیں، اسی تقویٰ پر مرتب ہونے والی عبادتیں ہیں، اور یہ اجزاء ہیں جو تقویٰ کے اوپر مرتب ہوئے ہیں. خاص کسی عبادت کا نام تقویٰ نہیں ہے، بلکہ ایک مزاج اللہ تبارک و تعالی بناتے ہیں، اور عبادتوں سے بھی تقویٰ پیدا ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر روزہ کو تقویٰ کے ساتھ بہت ہی زیادہ گہرا تعلق ہے. جیسا کہ ابھی شروع میں کہا گیا کہ سخت گرمی ہو، بند کمرہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور ٹھنڈا پانی سامنے ہو، جو واقعی مسلمان اور حقیقی مومن ہوتا ہے وہ اس پیالے کی طرف، گلاس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے اتارنا گوارا نہیں کرتا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ یہی ہے جس کو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مزاج بنائے ہیں اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. روزہ کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام نے لکھا ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک اللہ کے لیے کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام ہے. اللہ کے لیے کھانے پینے سے نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام روزہ ہے. اگر کوئی شخص صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکا رہا لیکن اس نے اللہ کے لیے رکنے کی نیت نہیں کی, بس ایسے ہی رکا رہا, تو علماء لکھتے ہیں اس کا روزہ نہیں ہوگا. اس کا رکنا بس مشق کے لیے ہو سکتا ہے, حقیقتاً اللہ کے لیے نہیں ہوا, اس لیے کہ اس نے اس کی نیت ہی نہیں کی. تو نیت کے ساتھ رکے رہنے کا نام ہے. اب مان لیجئے ایک شخص صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے نفسانی خواہشات سے اللہ کے لیے رکتا ہے لیکن صبح صادق کے ایک لمحہ کے بعد روزہ شروع کرتا ہے. صبح صادق ہو چکی ہے, ایک لمحہ کے بعد روزہ شروع کرتا ہے یا غروب آفتاب سے ایک لمحہ پہلے افطار کر لیتا ہے, تمام علماء متفق ہیں اس کا روزہ نہیں ہوگا. ایک ہی لمحہ گھٹا ہے یا بڑھا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل نہیں ہوئی, اس لیے اس کا روزہ نہیں ہوگا. تو فلاں وقت سے فلاں وقت تک کامل و مکمل رکنا ہے. اب جو شخص رکے گا, اور ایک دو دن رکنا آسان ہے, مہینہ بھر رکا رہے تو اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی, ملکہ پیدا ہوگا, خاص صفت ہو جائے گی. اب جھوٹ بولنے کا موقع آئے گا, جھوٹ نہیں بولے گا. دھوکہ دینے کا موقع آئے گا, دھوکہ نہیں دے گا. وعدہ خلافی کا موقع آئے گا, وعدہ خلافی نہیں کرے گا. یہ مزاج اللہ تعالی بنانا چاہتے ہیں, اور یہ مزاج بنانے میں روزے کو بڑا دخل ہے. روزہ یہ مزاج بناتا ہے. اسی لیے یہ حدیث پاک آپ بار بار سنتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نوجوانوں سے خطاب فرمایا. نوجوانوں سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں کی جماعت, اللہ کے پیغمبر نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں, اے نوجوانوں کی جماعت, تم میں سے من استطاع منکم الباءۃ, تم میں سے جو شخص طاقت رکھتا ہے مہر دینے کی, نان و نفقہ دینے کی, اور گھر چلانے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے, وہ ضرور نکاح کرے. فلیتزوج. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نوجوانوں سے مخاطب ہے, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, تم میں سے جو مہر دینے کی, نان و نفقہ دینے کی طاقت و استطاعت رکھتا ہے اور اس کی فطری صلاحیت بھی ہے, تو چاہیے کہ وہ ضرور نکاح کرے. کیوں؟ نکاح کے دو فائدے اللہ کے نبی فرماتے ہیں, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. کیونکہ ایک تو نکاح نگاہوں کو نیچے رکھنے والا ہے, نگاہیں نیچی رہتی ہیں. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, نکاح نگاہوں کو نیچے رکھنے والا ہے اور شرمگاہ کی بڑی حفاظت کرنے والا ہے.
وَأَحْسَنُ لِي فَرْجِ، یہ دو فائدے ہوئے. آگے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجْهٌ، اور جو استطاعت نہیں رکھتا ہے مہر دینے کی، خواہ مہر معجل ہو یا مہر معجل، مہر دینے کی استطاعت نہیں ہے یا نان و نفقہ کی استطاعت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فعلیہ بالصوم، اس پر ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھنے کو لازم کر لے. فعلیہ بالصوم، وہ مسلسل روزہ رکھتا رہے. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا، بلا شبہ روزہ اس کی شہوتوں کو توڑنے والا ہے، کمزور کرنے والا ہے اور اس کی شہوتوں کو کم کرنے والا ہے. روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے، یہ خصوصیت رکھی ہے. لہذا یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ روزہ میں اور تقویٰ میں بہت خاص ربط ہے، ایک خاص قسم کا جوڑ ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے گزشتہ امتوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارا مزاج تقویٰ کا ہو جائے، وہ ملکہ، وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اعمال کرنے کا حکم دیا جائے اعمال کریں، اور اگر گناہوں سے بچنے کا حکم دیا جائے گناہوں سے بچے. جب بھی جو بھی گناہ سامنے آئے، بلکہ گناہ نہیں بلکہ کوئی بھی ایک نیا کام سامنے آئے، تقویٰ یہ کہے گا کہ علماء سے معلوم کر لے کہ یہ جائز بھی ہے یا نہیں، یہ حلال بھی ہے یا نہیں، یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، علماء سے معلوم کر لے. اس کے دل کے اندر کا تقویٰ یہ کہے گا. اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھو. علماء لکھتے ہیں یہاں دل سے مراد وہ دل ہے جو تربیت یافتہ ہے، وہ دل مراد ہی جو تربیت یافتہ ہے، اور جو دل تربیت یافتہ نہیں، جس میں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں، وہ دل کیسے اس کو فتویٰ دے گا اور کیسے صحیح اور غلط میں تمیز کروائے گا؟ اچھے اور برے کی پہچان کہاں سے ہوگی؟ لہذا روزے میں بہت خاص تاثیر اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے. اور اس کے علاوہ روزے کے تعلق سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سی فضیلتیں بیان کی ہیں، اور حدیث پاک کا ذخیرہ ہے اور حدیثوں سے کتابیں بھری ہوئی ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی فضیلتیں بیان کی. ایک حدیث میں ہے سہل بن سعد ساعدی انصاری رضی اللہ عنہ کی، اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی الجنتی ثمانیت ابواب منہا باب یسمر ریان لا يدخله الا الصائمون. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہشت بہشت کہتے ہیں اسی اعتبار سے کہ 8 دروازے ہیں. 8 دروازے ہی کیوں ہیں، 9 کیوں نہیں، 7 کیوں نہیں؟ علماء نے اس کی وجوہات اور حکمتیں بیان کی ہیں. بہرحال جنت کے 8 دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک دروازہ وہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، جس کا نام باب الریان ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں وہ جو باب الریان ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، روزے دار ہی داخل ہوں گے اور دوسروں کو داخل ہونے نہیں دیا جائے گا. باب الریان یعنی خاص فضیلت ہے اور خاص عمل والوں کے لیے. علماء نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی کی یہ سنت ہے کہ عمل کی جزا عمل کے اعتبار سے دیتے ہیں، عمل کی جزا عمل کے اعتبار سے دیتے ہیں، اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ سزا بھی گناہ کے اعتبار سے عطا کرتے ہیں. یہاں ریان کا معنی ہے خوب سیراب کرنے والا،
خوب سیراب کرنے والا. اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے نام ہوتا ہے حقیقت نہیں ہوتی, عموماً نام ہوتا ہے حقیقت نہیں ہوتی. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو نام بھی دیا جاتا ہے اس کے پیچھے اس کی حقیقت رہتی ہے. ریان کا معنی جس دروازے سے داخل ہوں گے وہاں اس کو قدم قدم پر سیراب کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی طرف سے سیراب کرنے والے فرشتے ہوں گے, کبھی شہد کی نہر سے, کبھی دودھ کی نہر سے, کبھی پانی کی نہر سے, کبھی شاندار شراب کی نہر سے قدم قدم پر سیراب کرنے والے ہوں گے. چونکہ دنیا میں عمل اس نے روزے کا رکھا تھا اور روزے میں پیاسا رہنا بہت مشکل کام تھا, بہت مشکل کام تھا. تو عمل کے اعتبار سے اللہ جزائے عمل دیتے ہیں, عمل کا بدلہ دیتے ہیں کہ جنت میں باب ریان سے داخلہ نصیب کریں گے, قدم قدم پر سیرابی ہوگی. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے, اللہ تبارک و تعالی نے ایمان نصیب کیا, مسلمان بنایا اور بڑے پیار بھرے انداز میں یا ایھا الذین آمنو سے اللہ خطاب کر رہے ہیں. اس لیے ہم رمضان کے پہلے روزہ سے آخری روزہ تک رکھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ مستحب اور سنت کی بات نہیں ہے کہ رکھیں تو ثواب ہے, نہیں رکھیں تو کوئی بات نہیں, بلکہ فرض عین ہے. اور اسلام کی پانچ بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقرر کی گئی ہے ہر مسلمان پر, بشرطے کے مسافر اور مریض نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی نے روزے اس پر فرض کیے ہیں, لہذا وہ فرض عین سمجھ کر رکھے. مسافر ہے تو پھر بعد میں رکھے, مریض ہے صحت کے بعد رکھے, ان کے احکام الگ ہیں. باقی ان دونوں کے علاوہ کسی کو مستثنا نہیں کیا گیا کہ مالدار ہو, غریب ہو, مرد ہو, عورت ہو, کوئی ہو, ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرض عین ہے, فرض سمجھ کر رکھے اور اس یقین کے ساتھ رکھے کہ انشاءاللہ میرا یہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے اور مجھے انشاءاللہ اس عمل پر اللہ کے یہاں سے اجر عظیم نصیب ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی روزوں کی کما حق ہو ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا.